تفسیر ہے آیت نمبر 20 سے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرہ وباطنہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. پھر غور و فکر کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار کائنات کو دیکھنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہاں توجہ دلاتے ہوئے کیا فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. سخر لکم، تسخیر کا لفظ بارہا آپ پڑھ چکے ہیں. سین خیرے سے لسی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا، کسی کام کا پابند کر دینا. مسخر کا معنی ہے وہ جسے کسی کام پر مجبور کر کے لگا دیا گیا ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو کس چیز کو مسخر کیا یا کام میں لگایا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو اگر مسخر کرنے کے لفظی معنی کو سامنے رکھے آپ، تو اس سے کیا مفہوم سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو بامقصد بنایا ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے، بیکار میں نہیں بنایا. اور نمبر دو، جس کام کے لیے بنایا اس کام کے کرنے پر مجبور بھی کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر کسی بھی چیز کا کوئی مقصد واضح نہ ہوتا، جیسا کہ عام طور پر ہم جیسے انسان جو جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، انہیں نہیں پتا وہ کیوں دنیا میں آئے ہیں اور کہاں جانا ہے ان کو، اسی لیے نہ کوئی اپنی منزل متعین کرتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں کوئی خاص کام کرتے ہیں، اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو اگر باقی تمام چیزیں بھی اسی طرح ہوتی کہ ہمیں نہ پتا ہوتا کہ انہیں کس کام کے لیے بنایا گیا ہے، یا خود انہیں نہ پتا ہوتا، یا پھر ان کا کوئی کام نہ ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس کام پر مقرر نہ کیا گیا ہوتا، تو ہم کسی بھی چیز سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے. مثلا سورج جیسی چیز تو ہوتی ایک چمکتی، لیکن اس سے کوئی انرجی حاصل نہ ہوتی، یا اس کی روشنی ہم تک نہ پہنچتی، یا یہ کہ وہ اپنے خاص مقام پر نہ ہوتا، یا اپنے خاص دائرہ کار کے اندر نہ ہوتا، اور اس کے لیے وہ باندھ نہ دیا گیا ہوتا، تو اس کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے بیکار تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الٹا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہو جائے. تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کام میں لگا دیا، یہ جو کام میں لگا دیا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا مسخر ہونے کا، یہ سیکنڈری میننگز ہے یا اس سے ڈرائیوڈ میننگز ہے. کام میں لگا دیا، فائدے کا بنا دیا، مسخر کر دیا ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور انسان کے لیے مسخر کرنے کی وجہ سے ہی انسان انہیں اپنے حسب منشا استعمال کر سکتا ہے. اب یہاں پر جو انداز کلام ہے، الم ترو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس میں اظہار تعجب بھی ہے کہ یہ دیکھتے تو ہیں، انہیں سمجھ تو آتا ہے، لیکن سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے. اسی لیے انداز میں تعجب کے ساتھ ساتھ ایک ڈانٹ بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم نے کبھی نہیں غور کیا कि ये सब चीजें जो तुम्हारे काम आ रही हैं, तुम्हारी खिदमत पे लगी हुई हैं, इन्हें इस काबिल किसने बनाया। यानी सिर्फ तख्लीक ही नहीं की, अब तक तो हम बहुत दफा ये पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ने तख्लीक की, अब यहाँ तख्लीक से आगे का मरहला भी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इन सब चीजों को सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए इनको मुसख्खर कर दिया, ये सब तुम्हारे खादिम बन गए। और ये सब में वो तमाम बड़ी बड़ी चीजें जो हमें नजर आती हैं या जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, खा वो जमादात हैं या हैवानात हैं या नबातात हैं, ये सब के सब इंसान के लिए मुसख्खर करता है। इन सारी चीजों के बीच में से अल्लाह ने सिर्फ इंसान को इतनी अकल दी है कि वो इन चीजों से जैसे चाहे फायदा उठा ले, जिस तरह चाहे अपने बस में कर ले, जिस तरह चाहे अपने काबू में ले आए। ये अल्लाह ताला की खास रहमत है कि अल्लाह ने इनको एक खास नज्म व ज़ब्त का पाबंद बनाया। अगर हमारी तरह इनकी जिंदगी में भी कोई डिसिप्लिन न होता और हर कोई अपनी मर्जी से तुलू होता और गुरूब होता और कोई किसी कायदे का पाबंद न होता, जब जी चाहता सोता, जब जी चाहता उठता, तो फिर कायनात का निजाम न चल सकता था। लेकिन अफसोस ये कि इंसान इन सारी चीजों से जो उसकी महकूम बनाई गई हैं, जो उसके ताबे हैं, उनसे कोई सबक नहीं सीखता। उनके मामूलात तो नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं, लेकिन हम अपने मामूलात को देखें, वो हमारे नफ्स के पाबंद हैं, हमारी ख्वाहिशात के ताबे हैं। ये सब तो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं और हम अपनी अपनी ख्वाहिशात की ताबेदारी में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ये तमाम चीजें पुरअमन और पुरसुकून तरीके से अपना काम कर रही हैं और इंसान की जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं। अलम तरौ أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة। और उसने तमाम कर दी, पूरी कर दी। أسبغ क्या पूरी कर दी? نعمه अपनी नेमतें। أسبغ का लफ्ज़ इसबाग से है, सीन बेगैन, जिसका माना होता है कामिल करना, पूरा कर देना। इसके असल माने में वसी करने और कुशादा करने का मफहूम भी है और इसी से फिर तकमील का माना भी है कि अल्लाह ने तुम पर कुशादा कर दी, आम कर दी, वसी कर दी, तमाम कर दी। क्या? नेअमहु अपनी नेमतें। कैसी नेमतें? ज़ाहिरतम व बातिना, जाहिरी भी और छुपी हुई भी। ज़ाहिरी नेमतों से मुराद वो नेमते हैं जिनका इदराक अकल और हवास के जरिए होता है। मादी नेमतें, मसलन इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा जो नजर आते हैं, मसलन कान नजर आता है, आंख नजर आती है, नाक नजर आता है, ये कौन सी नेमतें हैं? ज़ाहिरी नेमतें हैं। तो ज़ाहिरी नेमतों का ताल्लुक हमारी मादी जिंदगी से होता है और इसमें इंसान के जिस्म के अंदर और बाहर की दुनिया में, लामहदूद दुनिया में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर किया है, जिनसे हम फायदा उठाते हैं और जो हमें जाहिरी तौर पर नजर भी आती हैं। व बातिनतन और बातनी नेमतें भी, वो कौन सी नेमतें हैं जिनका हमें इदराक नहीं होता या जाहरी हवास से जिनको हम छू के नहीं देख सकते, जिनको आप अकली और रूहानी नेमतें भी कह सकते हैं या नजर न आने वाली नेमतें भी। इसको आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। मसलन काम जाहिर में नजर आने वाली चीज, लेकिन इसके अंदर जो सुनने की सलाहियत रखी है तो वो सलाहियत हमें नजर तो नहीं आती, वो बातनी है, छुपी हुई। आंख जाहिरी नेमत, इसके अंदर देखने की सलाहियत बातनी नेमत। ज़बान ظاہری نعمت. بولنے کی قوت کہاں ہے؟ وہ قوت دکھائیے. وہ باطنی ہے، یعنی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن انسان اگر غور کرے تو ہر نعمت کے دو پہلو، ایک اس کا وہ پہلو جو ہمارے سامنے ہوتا ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک اس کا پس پردہ یا چھپا ہوا پہلو کہ جو سامنے محسوس نہیں ہو سکتا لیکن اس کا وجود ہوتا ہے. انسان کا جسم کیا ایک ظاہری نعمت، لیکن اس کے اندر روح جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، نہ ہی اس کا کوئی معمہ آج تک حل کر سکا کہ وہ کیسے جاتی ہے اندر، کیسے آ جاتی، وہ کیا چیز ہے. تو اللہ نے تمام کر دی تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، لامحدود نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن ان نعمتوں کو پا کر لوگوں کا طریقہ اور طرز عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. کیا جھگڑا اللہ کے بارے میں؟ کہ وہ ہے بھی یا نہیں، کوئی اور بھی اس کی صفات میں شریک ہے یا نہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور ان کا جھگڑا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بغیر علم، علم کے بغیر، اور علم سے مراد یہاں پر دلائل ہے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت ہے. ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات، وہ بھی انہیں نہیں پہنچی. ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے ان کے پاس. تو ایسے لوگوں کے جھگڑے بغیر کسی دلیل کے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے، اس لیے ان کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہر قسم کی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور دوسری طرف انسانوں کا رویہ کہ وہ اس کے وجود کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں بھی جھگڑے میں مبتلا ہیں. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں گمراہ ہونے کی، ان کے پاس اپنے عمل کے لیے کوئی دلیل یا جواز اگر ہے تو کیا ہے؟ کہ ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے، اور ہم اپنے آبا و اجداد کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بہت تکریم ہے ہمارے دل میں. تو ہر دور کے انسانوں کے اندر یہ ایک بہت بڑی کمزوری پائی گئی ہے، ان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بات رہی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ رواج سے ہٹ کے نہیں سوچتے، وہ اپنی خواہشات سے اوپر ہو کر کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے وہ ہدایت نہیں پاتے. اس کی بجائے ہدایت پانے کا ذریعہ وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ آبا و اجداد کی تقلید کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے آبا و اجداد اہل علم میں سے تھے، یا پھر ان کے آبا و اجداد معصوم عن الخطا تھے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے آبا و اجداد بھی محض اپنے ہی آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہوں، اور ان کے پاس بھی کوئی کتاب اور کوئی علم نہ ہو؟ اسی لیے اللہ تعالی ہدایت کے لیے انسان کو جو دلائل دیتے ہیں یا جن چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ علم ہے، ہدایت ہے، روشن کتاب ہے، نہ کہ آبا و اجداد ہیں. انسان نہیں، بڑے نہیں، علمی دنیا میں دلائل کام آتے ہیں. آپ اگر کسی دنیاوی علم میں بھی ریسرچ کر رہے ہو، دین و مذہب کا معاملہ ایک طرف رکھیے، مثلا آپ سائنس کے طالب علم ہیں یا جغرافیہ کے طالب علم ہیں، اور آپ کوئی تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، آپ کن دلائل سے کام لیں گے؟ کوئی کتاب پڑھیں گے، کوئی مشاہدہ کریں گے، عقل استعمال کریں گے، جاننے والوں سے پوچھیں گے، یا یہ کہیں گے کہ میں نہیں مانتا زمین گول ہے کیونکہ میرے والد نہیں مانتے، یا ہمارے دادا نے کہا تھا کہ یہ بات تو ماننے کی نہیں؟ یہی کچھ لکھ کے لے جائیے اپنے کسی تھیسس میں اور اس پر کوئی ڈگری حاصل کر لیجیے، ملے گی ڈگری دنیا میں؟ ایک عام عقل سمجھ رکھنے والا انسان بھی اس کو بطور دلیل کے نہیں مانتا، پھر آخر یہ کیوں کہ جہاں دین کی بات آئے وہاں ہم آنکھیں بند کر کے آبا و اجداد کے فرامین کو لے لیں؟ خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، خواہ ان کے پاس کوئی علم نہ ہو، کیا کسی انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہم سے عمر میں بڑا ہے، یا رشتے میں بڑا ہے، یا پچھلے دور سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں، کہیں بھی یہ بات حقیقت کے طور پر نہیں مانی گئی، تو پھر دین کے معاملے میں اس چیز کو بنیاد کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ ان کو تو چھوڑیے، آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم دین میں عموماً اسی طریقے پر رہے ہیں جو ہمارے والدین کا طریقہ رہا ہے، یا پھر ان کے والدین کا، یا جو ہمارے ماحول میں یا رسم و رواج میں ہوتا رہا ہے، ایسا ہی نہیں؟ ہم نے دین دلائل کی بنیاد پر یا شعوری سطح پر نہیں حاصل کیا، ہم نے زواجی سطح پر حاصل کیا، آنکھیں بند کر کے بڑوں کو فالو کیا۔ اب اگر اس کے مقابلے میں قرآن کی کوئی آیت آتی یا کوئی حدیث آتی تو کچھ لوگوں کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ تو لے لیتے ہیں آسانی سے، اور کچھ کہتے لوگ ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ کوئی غلط تھے، وہ جو اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے غلط کہ وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے کر رہے ہیں، مثلا اگر ایک شخص امتحان میں غلط جواب لکھ رہا ہو، دوسرا اس کی نقل کر رہا ہو، تیسرا اس کی، چوتھا اس کی، پانچواں اس کی، سارے مل جل کے ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہوں، تو سب کا آنسر کیا غلط نہیں ہوگا؟ سب ایک ہی غلطی دہرائیں گے۔ اب آپ کہہ نہیں چکے سب نے یہی لکھا ہے اس لیے اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علمی دنیا میں سب کا کیا ہوا کام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہاں پر ایک شخص بھی حق پر ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس علم اور ہدایت اور کتاب منیر ہو۔ فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ اب یہاں پر ایک طرف تو ہم آبا و اجداد کی بات کر رہے تھے، دوسری طرف اچانک شیطان کی بات بیچ میں آ گئی۔ فرمایا کہ شیطان ان کے آبا و اجداد کو بھی بھٹکاتا رہا ہے، وہ تو روزے اول سے انسان کا دشمن رہا ہے، وہ تو یہ چاہتا تھا کہ میں سب کو جہنم میں لے جاؤں ساتھ۔ وہ شیطان یدعوہم، ہم سے مراد اب کون ہے؟ آبا و اجداد، کہ خواہ شیطان انہیں یعنی آبا و اجداد کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو اور وہ بھٹکتے رہے ہو، تو تم اپنے آبا و اجداد کو دیکھ کے بھٹک جاؤ گے، ان کے طریقے پہ چل پڑو گے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑوں میں سے کوئی ایک غلطی کرتا ہے، دوسرے اس کی تحقیق کرنے کی تکلیف نہیں گوارا کرتے، بس مکھی پہ مکھی مارتے رہتے ہیں، ایک نے کیا دوسرے نے کیا، اور پھر وہ ایک چیز جو غلط بھی ہوتی ہے لیکن چند لوگوں کو جب کوئی کرتے دیکھتا ہے تو وہ پھر غلط العام بھی ہو جاتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ، اپنی ذات، اپنا آپ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، حالانکہ وہ محسن ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، بس تحقیق اس نے مضبوط تھام لیا ایک مضبوط کڑے کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف انجام ہے سارے کاموں کا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وجہ چہرہ، رخ، ہر آدمی کا ایک رخ ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک مقصد ہوتا ہے، یا ہر آدمی کی دلچسپی کا ایک مرکز و محور ہوتا ہے، جس طرف انسان اپنے پورے وجود، اپنی سوچ، اپنی کوششوں کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ یعنی ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہم غم، فکر، محبت، پریشانی، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کی ساری دلچسپیوں کو وہاں پر لے جا کے فوکس کر دیتی. انسان کا مال، انسان کا سونا جاگنا، اس کے خواب، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومنے لگتی. وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی. گویا ہر انسان کی زندگی میں اس کی کوششوں کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے. مطلب ایک ماں جو ہے، جب وہ ماں بنتی ہے، اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اس کی اولاد ہو جاتی، اس کا وہ بچہ ہو جاتا ہے جو اس کی توجہ کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. وہ کہیں جانے کا پروگرام بناتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہیں، وہ سوتی ہے تو اس کے سونے کو دیکھ کے، وہ جاگتی ہے تو اس کے جاگنے کو دیکھ کے، وہ کھاتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو گویا اس کی اب ساری دلچسپیاں، ساری روٹین کس کے گرد گھومتی ہے؟ اس اہم ترین مصروفیت کے گرد. اسی طرح آپ میں سے کوئی شخص ایک خاص ڈگری کر رہا ہو یا کی ہو، آپ کے سارے پروگرام اس کے تابع اور ماتحت ہو گئے یا رہے. اب بھی مثلاً آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کی زندگی میں قرآن ایسے داخل ہو گیا ہو، سب کا تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی میں قرآن ایسے داخل ہو گیا ہو کہ ان کی باقی ساری مصروفیات اسی کے گرد گھومتی ہیں. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جس نے اپنا چہرہ، اپنا آپ سرنڈر کر دیا، حوالے کر دیا، ڈال دیا، پوری توجہ کر لی، سب کچھ غیر ضروری ہو گیا، غیر اہم ہو گیا، سیکنڈری ہو گیا، اب اس کے لیے ایک ہی چیز اہم ترین ہو گئی. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اسی کیفیت کا نام ہوتا ہے. یعنی اس نے اپنا منہ، اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا آپ بس اس کام کے لیے لگا لیا. مومن وہی ہوتا ہے جس کا رخ پوری طرح اللہ کی طرف ہو جائے، اس کی زندگی گاڈ اورینٹڈ ہو جائے. اگر وہ نہیں، آدھا چہرہ ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، کچھ ان کو راضی کیا جا رہا ہے، کچھ اس کو راضی کیا جا رہا ہے، کچھ شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں، کچھ اس کی مانی جا رہی ہیں، تو وہ ہاف ہارٹیڈلی اللہ کی طرح متوجہ ہے. وہ فوکس نہیں ہل رہا ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر پھسل جاتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر جھک جاتا، کبھی ادھر ہو جاتا. کوئی استقامت نہیں ہے اس کی زندگی میں، وہ فوکس نہیں ہے اس کی زندگی میں، کوئی ایم نہیں، گول نہیں، وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. ادھر ہو یا نہ ہو، ادھر رخ کرے یا نہ کرے. تو وہ شخص، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے. محسن کا پیچھے بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہے احسان کے؟ کسی کام کو کمال کے درجے میں خوبی کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں ایک شخص مسلم بھی ہے اور ساتھ محسن بھی ہے. صرف اس نے اپنا چہرہ ہی نہیں لگایا ایک خاص طرف، بلکہ اس کے ساتھ محسن کے درجے میں لگایا. اس نے اپنا آپ ایک خاص رخ پہ ہی متعین نہیں کیا، یعنی محض مکینیکلی یا فزیکلی یا اپرنٹلی ہی نہیں وہ اس طرح متوجہ ہوا، یا زور زبردستی سے ہی نہیں اس کو فوکس کیا جا رہا، بلکہ وہ اپنی پوری دھن کے ساتھ، اپنے پورے شوق کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ، اور پوری کی پوری یکسوئی کے ساتھ اس طرح متوجہ ہو گیا. محسن ہو کر، محسن کا کیا معنی؟ کسی کام کو احسن طریقے سے پورا کرنے والا، خوبصورتی سے انجام دینے والا. تو وہ شخص کہ جو محسن بھی ہے اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کی طرح متوجہ کر لیا ہے، اب اللہ کی رضا اس کی زندگی کی منزل قرار پا چکی ہے. اور پھر یسلم کے ساتھ الہ کا لفظ بھی آ رہا ہے جو اس کے معنی میں مزید تاکید پیدا کر رہا ہے، مکمل سپردگی، کامل یکسوئی، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تذبذب کے، کیونکہ ساتھ محسن کی قید بھی لگی ہوئی ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھی طرح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اپنے کاموں میں وہ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اپنے مقصد میں وہ کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیتا, نہ کسی ناپسندیدہ چیز کو اور نہ ہی کسی پسندیدہ چیز کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے, ہر نماز سے پہلے پڑھیں گے انی وجہت وجہی للہ, رٹ رٹ کے رکھی ہوئی یہ دعا کہ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں, نیت بھی بول بول کے کرتے ہیں, منہ طرف خانے کعبے کے اور سارا لمبا جملہ دہراتے ہیں, زبان سے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. دین کی خدمت کے, اللہ سے محبت کے بڑے بڑے زبانی دعوے کرتے ہیں, لیکن نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمیں ہمارے بہت بڑے مقصد سے پھسلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. اس وقت ہم ہار جاتے ہیں. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دے. ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھ لے, کیا واقعی میں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ کی صفت سے پوری اترتی ہوں, میری ساری توجہات, توجہ وجہ کا لفظ توجہ کے لیے, میری ساری توجہ اس کی جانب ہو چکی ہے, اور یہ توجہ احسان کے درجے میں ہے, احسان ماننے کے درجے میں یا جتانے کے درجے میں. کیونکہ بظاہر بعض اوقات ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی انسان پہ احسان جتانے کو, تو ایسا شخص جو احسان کے درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے وہی دراصل ایسا شخص ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو مضبوط کڑا تھام لیتا ہے, جس کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, لنفصام لہا, جو کبھی نہیں ٹوٹتا. یعنی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پائیدار کمٹمنٹ کرتا ہے, ایک عہد کرتا ہے, وہ اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو بھٹکنے نہیں دیتا, وہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا. ایسا شخص جو زندگی کے اس خطرناک سفر میں جہاں انسان کے نفس کی خواہشات بھی ہیں, جہاں شیطان بھی ہیں, جہاں انسان بھی ہیں, جہاں بہت سارے پریشرز ہیں, ایسے میں مضبوط کڑا اللہ تعالیٰ کس کو تھماتے ہیں اپنی طرف آنے کا, کہ جسے تھام کے وہ اٹھ جاتا ہے اللہ کی طرف, اور جو ٹوٹتا نہیں کبھی, صرف اسی کو کہ جو من یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن کی صفت رکھتا. ایسے ہی شخص کو اللہ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے, بھٹکنے سے بچا لیتا ہے, اسے اپنی حفاظت عطا کرتا ہے, وہ کہیں گرتا نہیں, اس کا وہ کڑا کہیں ٹوٹتا نہیں کہ وہ گر کے کہیں چوٹ کھائے. پھر وہ حقیقت میں محفوظ ہو جاتا ہے, وہ اسی حلقے کو تھامے ہوئے, اسی عروۃ الوثقی کو تھامے ہوئے بالآخر اللہ تک پہنچ ہی جاتا ہے. نہ شیطان اس کو دھوکا دے سکتا ہے اور نہ انسان اس کو اس کے مقصد سے پھسلا سکتے ہیں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ انْفِصَامَ لَهَا لَنْ انْفِصَامَ لَهَا. پھر یہ خوف نکل جاتا ہے کہ کہیں اللہ سے تعلق ٹوٹ نہ جائے. کیوں ٹوٹ جائے؟ جب ہم نے اس کو ہر چیز سے عزیز جان لیا, جب ہم نے ہر شرک کی نفی کر دی, جب ہم نے ہر چیز پہ لا کہہ دیا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی, کیا وہ تھامے گا نہیں؟ وہ تھامے گا, لیکن جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ہو, جن کے دلوں میں ابھی اور بہت کچھ بیٹھا ہوا ہو, ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کی طرف انجام ہے سارے کاموں کا, سب کام اسی کی طرف لوٹیں گے.